الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا کلام ہے یہ اسرار و رموز سے بھری ہوئی کتاب الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس کائنات کی صداقتوں کا مجموعہ ہر انسان اس کتاب کے علوم و معارف کو نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتا مگر اس کے جو صاف پاک ہو تو علماء نے اس کا ترجمہ لیا ہے کہ بے وضو انسان قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر مشائخ نے اس کے معنی اور لیے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات کا مغز ہے نچوڑ ہے لب لباب ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا وہ بندہ جب تک کہ اس کا دل پاک نہ ہو جب تک دل نازیبہ حرکتوں سے باز نہ آ جائے وہ قرآن مجید کی آیات کے صحیح مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے معارف کو نہیں سمجھ سکتا جس طرح ایک نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہے اسی طرح جس بندے کا دل ناپاک ہو وہ قرآن مجید کے علوم و معارف کی لذتوں سے واقف نہیں ہو سکتا اسی پہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی آیات اتنی باحیا ہیں کہ جب کوئی بندہ جس کا دل پراگندا ہو وہ ان آیات کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ آیات اسے اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں یہ اس کو اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دیتی اتنی باحیا عورتیں آیتیں ہیں یہ لا یمسہ الا المطہرون ان کو نہیں مس کر سکتا مگر وہ جو پاک انسان ہو جس کا دل پاک ہوگا وہ ان آیات کے صحیح لب لباب کو سمجھے گا قرآن مجید کی صورتوں میں آیات میں آپس میں ایک ربط ہے ایک تناسب ہے اس پر ایک بزرگ گزرے ہیں برہان الدین البقائی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور آیات اور صورتوں کے درمیان جو تناسب ہے اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھی چھ جلدوں میں ہے اور ایک ایک جلد اتنی موٹی ہے کہ مجھ سے ایک ہاتھ سے نہیں اٹھائی جاتی تھی تو اتنے علوم و معارف اس کے آیات کے تناسب کے اندر ہے ربط کے اندر ہے چنانچہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے مثلاً سورت الزاریات اور سورت طور یہ ایک دوسرے کا میرر امیج ہیں میرر امیج کا کیا مطلب کہ ان میں ایک میں جو مضمون کی ترتیب ہے دوسری صورت میں معکوس ترتیب ہے ترتیب وہی ہے مگر الٹی ہے اسی طرح سورہ النجم اور القمر ان میں ترتیب معکوس کی کا تناسب ہے پھر سورہ الرحمن اور سورہ الواقعہ ان میں بھی میرر امیج کی ترتیب ہے سورہ الرحمن میں پانچ مضامین بیان کیے گئے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور سورہ الواقعہ میں وہی پانچ مضامین پانچ چار تین دو ایک کی ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں تو پڑھنے والا انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کتنی جو ہے وہ باریکیاں ہیں اور اس کے اسرار و رموز کس قدر ہیں پھر ایک اور چیز بھی کہ قرآن مجید کی آیات میں اور صورتوں میں رنگ تھیوری بھی سامنے آتی ہے رنگ تھیوری کہتے ہیں کہ جیسے ایک انگوٹھی بنی ہوتی ہے نا عورت کی درمیان میں ایک موٹا ڈائمنڈ ہوتا ہے اور دائیں اور بائیں اس کا ڈیزائن بالکل ایک دوسرے کا الٹ ہوتا ہے اس کو رنگ تھیوری کہتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات و صورتوں کے درمیان بھی رنگ تھیوری نظر آتی ہے مثال کے طور پہ میں نے آیت الکرسی کی مثال پیش کی تھی کہ آیت الکرسی کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں، یہ تو ایک آیت ہے نا، 9 ایک آیت ہے آیت الکرسی، قرآن مجید کی سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے حدیث پاک کے مطابق، اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو اگر اس کو ہم دیکھیں تو 1 2 3 4 5 پانچواں ٹکڑا بنتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ بِشَيْءٍ مِّنِ الْعِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ ہے اصل ڈائمنڈ جو اس نگینہ جو دکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد اگلا جو ہے وہ پچھلے سے ملتا ہے، اگلا اس سے پچھلے سے، پھر آگے ایسے ہے جیسے 5 4 3 2 1. تو آیت الکرسی کے اندر گویا پوری رنگ تھیوری یا نیکلس تھیوری، اس کو ثبوت ملتا ہے. پھر سورہ بقرہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اس کے اندر بھی یہی رنگ تھیوری سامنے آتی ہے. اس میں بھی 9 قسم کے مضامین بیان کیے گئے ہیں. پہلا مضمون ایمان اور کفر کے بارے میں ہے، دوسرا مضمون اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں ہے، تیسرا مضمون بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اور چوتھا مضمون اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہوا ہے، ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اور پانچواں مضمون اصل ڈائمنڈ ہے اس، اور وہ کیا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. یہ جو آیتیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس سے قبلہ کو کعبہ کی طرح منتقل کرتے ہیں، یہ اصل پوری سورت کا نچوڑ ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے کہ آج کے بعد پہلے ادیان ختم ہو گئے، اب دنیا میں نیا دین ہوگا، اور اس نیا دین کا مرکز بھی الگ ہوگا، جدا ہوگا، اور قیامت تک اب یہی مرکز رہے گا. یہ پانچواں مضمون ہے. پھر چھٹا مضمون دیکھیں تو اس میں ہے کہ ایمان والوں کو آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ادھر تھا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ادھر ہے ایمان والوں کو آزمایا جائے گا. پھر اس مضمون کے بعد ایمان والوں کو اللہ نے احکام دیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، اس چیز کا حکم دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور علم کے بارے میں آیت الکرسی ہے. پھر آخر پہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، ان میں وہی مضمون ہے جو پہلی آیتوں میں تھا، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ. یہ وہی مضمون ہے جو قرآن، جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں. تو آخری 2 آیتوں کا اور پہلی آیتوں کا ایک جیسا مضمون ہے، اور درمیان کے مضمون ملتے ملتے یہ ایک نیکلس بن جاتا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ تھیوری بھی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے. جن مفسرین نے اس تھیوری کے اوپر کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ساری صورتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ 19 گروپ بنتے ہیں، صورتوں کے گروپ 19 بنتے ہیں، ان میں سے 9 اور 9 گروپ ایک دوسرے کے معکوس ہیں، اور 19واں جو ہے نا وہ درمیان میں اصل مقصد ہے، وہ سورہ یاسین بنتی ہے جس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا. کوئی بندہ نہیں جانتا تھا کہ قرآن مجید کا دل کیوں کہا ہے نبی علیہ السلام نے. اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے سورہ یاسین کے اندر جو مضمون ہے وہ قرآن مجید کا نچوڑ اور لب لباب ہے، جس میں اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ قسم کھا کر اپنے محبوب کی رسالت کا اقرار فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں. تو اگر 9 19 مضمون بنتے ہیں تو 9 ایک طرف لڑی بنی، 9 ایک طرف لڑی بنی، 18 اور 19 درمیان میں، جس کو ہم ٹکا یا ڈائمنڈ کہتے ہیں، وہ درمیان میں آ گیا سورہ یاسین کا. پوری زندگی گزر جائے اور ہم قرآن مجید کے علوم و معارف کو سمجھنا شروع کریں تو ہم پورے معارف کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہم تو 1% بھی نہیں سمجھ سکتے. پورے معارف کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. بہرحال اب قصہ مختصر کرتے ہوئے ہم سورہ الرحمن کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الرحمن کے لفظ سے شروع کیا. اچھا یہ سورہ الرحمن جو ہے نا اس سے پہلے سورہ القمر تھی. سورہ القمر اللہ تعالیٰ کی جلال کی اور جبروت کی نشانی ہے اور سورہ الرحمن اللہ کی رحمت اور رحمود کی نشانی ہے. چنانچہ سورہ قمر کے اندر اللہ نے مومنین کو خوب ڈانٹ پھلائی, چار دفعہ کہا فکیف کان عذابی و نذر, کیسے تھا میرا عذاب, کیسے تھا ہمارا ڈرانا. اب آیا جیسے کوئی تھپڑ لگائے نا کسی کو, پھر کہتے ہیں اب تمہیں مزہ آیا. بالکل یہی مضمون ہے. اللہ فرماتے ہیں فکیف کان عذابی و نذر, اور جلال اور ہیبت کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ڈانٹ پھلاتے. سورہ الرحمن چونکہ رحمت کا تقاضا کرتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ فرمایا فبئی آلائی ربکما تکذبان, اے انسانوں اور جنوں کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ محبت اور پیار کا کلمہ ہے. جیسے ماں اگر بچے کو ناراض ہو کے جو ہے نا غصہ کر بیٹھے اور بچہ رو پڑے تو ماں پھر کچھ کافی دیر اس کو پیار کرتی ہے, تو تو میرا بیٹا ہے, تو تو میری جان ہے, تو تو میرا پیارا ہے, اس کو تسلی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں مومنوں کو ڈانٹ پلائی اور پھر سورہ الرحمن میں 31 مرتبہ اپنے بندوں کو فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, دیکھو یہ میری نعمت, یہ میری نعمت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو واقعی ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے, اور خاص طور پر ہمارے اوپر تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے, اتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں. آپ غور کریں, اللہ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے, گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے, اللہ سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے, اللہ ہمیں سر پہ بال نہ دیتے ہم گنجے ہوتے, ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے, اللہ ہمیں پیانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے, اللہ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے, اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے, مکان نہ دیتے ہم بے گھر ہوتے, اللہ تعالیٰ ہمیں اگر علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے, اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے, اللہ دولت نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے, اللہ عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے, اللہ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے. آج جو عزتوں بھری زندگی ہم گزارتے پھر رہے ہیں, یہ اللہ کا فضل اور احسان ہی تو ہے. ہم تو اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 31 مرتبہ اس کلمے کو کیوں دہرایا. یہ تو پکی بات ہے کہ اس کلمے کو بار بار پڑھ کے مزہ آتا ہے تلاوت کرتے ہوئے, مگر اس کے پیچھے کوئی حکمت بھی تو ہوگی نا. تو مفسرین نے اس کے دو طرح سے جواب دیے ہیں. ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی اللہ نے کلمہ تو ایک دفعہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, مگر اس کو پھر 30 مرتبہ اللہ نے ریپیٹ کر دیا ہے تو ٹوٹل 31 ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ کل کتنے ہوئے؟ 31. تو کلمہ تو ایک دفعہ فرمایا مگر اس کو جو ریپیٹ کیا تو ریپیٹ کتنی دفعہ کیا؟ 30 ٹائمز کیا. اور اس کی انہوں نے دو وجوہات لکھی ہیں. پہلی وجہ یہ لکھی کہ اس سے پچھلی صورت میں اللہ نے چار مرتبہ کہا فکیف کان عذابی و نذر, ایک دفعہ کلمہ کہا اور 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کیا. وہ چونکہ ڈانٹ پلانے والا کلمہ تھا اور 3 دفعہ اللہ نے ڈانٹ پلائی, اس کے بدلے میں اللہ نے سورہ الرحمن میں 30 مرتبہ تسلی کا کلمہ کہہ دیا تاکہ میرے ایمان والے بندے پریشان نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے. نہیں میرے بندوں, میں تو تم سے راضی ہوں, تم تو میرے ایمان والے بندے ہو نا, اس لیے میں تم سے راضی ہوں. تو 30 مرتبہ اللہ نے یہ کلمہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور بعد نے فرمایا کہ نہیں, مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں,
تو اللہ تعالیٰ نے 30 مرتبہ فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا تاکہ مومن احساس کرے کہ جیسے مہینے کے ہر دن میں اللہ کی نعمت ہوتی ہے، میں روزی کھاتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، تو 30 مرتبہ میں نے اقرار کرنا ہے، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، میں آپ کا شکر گزار بندہ ہوں، میں آپ کا ناشکرہ بندہ نہیں ہوں. بعض مفسرین نے کہا کہ اچھا یہ بھی اچھی توجیہ ہے کہ 3 مرتبہ ڈانٹ پلائی تو 30 مرتبہ تسلی دی، مگر کلمہ تو 31 مرتبہ کہا گیا نا، 31 مرتبہ، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 31 مرتبہ کہنے میں حکمت یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. صفات ثبوتیہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفتیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کچھ تو ہے نا عدلنے بدلنے والی، جیسے اللہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، تو کبھی محیی ہے اور کبھی ممیت ہے، کبھی اس صفت کا ظہور ہو رہا ہے کبھی اس صفت کا، مگر کچھ ایسی صفات ہیں جو مستقل ہیں، جیسے حیات، علم، سما، بصر، ارادہ، قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کہلاتی ہیں، یہ 8 بنتی ہیں. تو صفات ثبوتیہ کتنی ہیں؟ 8. انہوں نے کہا کہ 8 صفات ثبوتیہ کی وجہ سے دنیا میں ہمیں اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، لہذا 8 تو صفات ثبوتیہ ہو گئی. پھر اس کے بعد جہنم کے 7 دروازے ہیں، لحاسبت ابواب قرآن مجید میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے وہ 7 دروازے بند کر دیے. تو 8 صفات ثبوتیہ اور 7 جہنم کے 7 دروازے بند ہوئے، تو 8 اور 7 کتنے ہو گئیں؟ 15 ہو گئیں. اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور ہر مومن کو آخرت میں 2 جنتیں ملیں گی، تو کتنے دروازے ہو گئے 2 جنتوں کے؟ 16. 16 دروازے جنت کے ہو گئے اور 7 دروازے جہنم کے بند ہو گئے، اور 8 صفات ثبوتیاں، تو 15 اور 16 کو جمع کریں تو 31 بن جاتی ہیں. ان کا کہ اس لیے چونکہ 31 نعمتیں اللہ کی بندوں پر تھیں، اللہ نے 31 مرتبہ اس کلمے کو دہرایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کلمہ 31 مرتبہ کیوں دہرایا گیا. بعض نے کہا کہ 31 نعمتوں کے بدلے 31 مرتبہ کلمہ، 8 صفات ثبوتیہ کی جیسی نعمتیں جو دنیا میں ملی ہیں، پھر جہنم کے 7 دروازے اللہ نے بند کر دیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر 16 دروازے جنت کے کھول دیے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. لہذا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. پھر اس کے بعد یہ سورت الرحمن کے نام سے شروع ہو رہی ہے. الرحمن اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے، جیسے کچھ نام ہوتے ہیں نا جو بندے کے نام کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، نام کے ساتھ صفاتی نام بھی شامل ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الرحمن، اللہ کا نام اللہ ہے اور ساتھ الرحمن اس کا نام شامل ہو گیا. پھر رحمت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحیم اور ایک ہے رحمان. 2 ناموں کی کیا ضرورت تھی یہ بھی جلد سن لیجئے. 2 صفتیں ہیں، ایک ہے بندے کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے، ایک ہے بندے کا سخی ہونا، یہ الگ صفت ہے، یہ دونوں الگ الگ صفتیں ہیں. اب آپ دیکھیں، بندہ امیر تو ہو مگر کنجوس ہو تو اس کی امیری کس فائدے کی، یا بندہ سخی تو بڑا ہو پلے کچھ نہ ہو پھر اس کی سخاوت کس بات کی. مزہ تو تب ہے کہ پیسہ بھی خوب ہو اور سخاوت کی صفت بھی خوب ہو، تو یہ 2 الگ الگ صفتیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 2 انداز ہیں، ایک تو اللہ کی رحمت بھی بے حساب ہو اور دوسرا اس کا خرچ بھی بے انتہا ہو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ آپ کی رحمت کا دریا اتنا بڑا ہے کہ کہیں اس کا کنارہ نظر ہی نہیں آتا، بے انتہا رحمت ہے آپ کی. اور پھر آپ کی رحمت بندوں پہ خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے، آپ رحمان بھی ہیں، چنانچہ اللہ کی رحمت جتنی خرچ ہو رہی ہے کوئی دوسرا رحمانیت کی صفت نہیں رکھتا. اللہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں، مومنوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، اللہ وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں. آپ بتائیے دنیا میں کافروں کو اولاد کون دیتا ہے، صحت کون دیتا ہے، دنیا کا مال کون دیتا ہے، دنیا کی عزت کون دیتا ہے؟ اللہ مومنوں کو بھی نعمتیں دیتے ہیں، کافروں کو بھی نعمتیں. دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں. دنیا میں تو ہم نے دیکھا ایک حکومت آتی ہے نا تو پچھلوں کو تو بھیجو جیل میں اور جو اپنے ہیں ان کو سب کچھ دے دو. تو دنیا اپنوں کو دینا جانتی ہے، دوسروں کے منہ سے تو نوالا بھی چھین لیتی ہے. وہ پروردگار جو اپنوں کو بھی دے اور پرایوں کو بھی دے، وفاداروں کو بھی دے، غداروں کو بھی دے، یہ صفت فقط اللہ کی ذات میں ہے. سبحان اللہ، اللہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. تو الرحمان کا کیا مطلب کہ اے اللہ آپ رحمت کے بہت بڑے سمندر کے مالک ہیں اور آپ کے سمندر کی حدوں کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور آپ کی رحمت بندوں پر دن رات ہما وقت خرچ ہو رہی ہے. اب اس الرحمان نے کیا کیا؟ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، بندوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور اس کو بیان کی صفت عطا فرمائی. اب آپ غور کیجئے کہ پہلے فرمایا علم القرآن، پھر فرمایا خلق الانسان، پھر علمہ البیان. تو عقل حیران ہوتی ہے کہ انسان کی پیدائش کا تذکرہ بعد میں اور قرآن کی تعلیم کا تذکرہ پہلے. اس میں بھی ایک حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ترتیب مرتبی، کہ مرتبے کی اللہ نے ترتیب کا خیال رکھا. علم القرآن کا مصداق نبی علیہ السلام بنتے ہیں، اللہ کے حبیب جن کو اللہ نے قرآن دیا. تو علم القرآن کا مصداق کون بنتا ہے؟ نبی علیہ السلام بن گئے. اور خلق الانسان کا مصداق کون بنا؟ آدم علیہ السلام بن گئے. اور علمہ البیان کا مصداق ساری مخلوق بن گئی. اللہ نے مرتبے کا خیال رکھا، پہلے نبی علیہ السلام کا تذکرہ، پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ، پھر عام انسانوں کا تذکرہ. لہذا فرمایا علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ترتیب طبعی کا خیال رکھا ہے، کہ نعمتوں میں جو طبعی ترتیب تھی اس کا خیال. مثلا انسان کا بولنا ایک بڑی نعمت ہے، پھر اس سے بھی بڑی نعمت ہے انسان کا پیدا ہونا، اور اس سے بھی بڑی نعمت ہے انسان کو قرآن کا علم حاصل ہونا. تو اگر نعمتوں کی ترتیب کا خیال رکھا جائے تو بھی سب سے پہلے قرآن آتا ہے، پھر انسان آتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کو اب بیان آتا ہے. تو ترتیب طبعی دیکھیں یا ترتیب مرتبی دیکھیں تو سورتوں کی آیتات کی ترتیب یہی بنتی ہے، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کیوں جی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علم کا تذکرہ پہلے کیا اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا. الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، ایسے ہی ہے نا. پہلے تذکرہ کس کا ہوا؟ قرآن کا. پھر تذکرہ ہوا انسان کا، جبکہ سورہ الق میں اس کا الٹ ہے. سنیے اللہ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو سورہ الق میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ پہلے کیا، علم کا تذکرہ بعد میں کیا. یہاں علم کا تذکرہ پہلے، انسان کی تخلیق، تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو سورہ الرحمن میں اللہ نے علم کا تذکرہ پہلے کیا، انسان کی تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا، جبکہ سورہ الق میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ پہلے کیا، علم کا تذکرہ بعد میں کیا. یہ تضاد کیوں ہے، فرق کیوں ہے؟ تو مفسرین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا. ان کا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ کی بات ہے. سورہ الرحمن میں قرآن کے علم کا تذکرہ تھا، وہ انسان کی پیدائش سے بڑی نعمت ہے. اور سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے تجھے علم عطا کیا. اور قلم سے جو علم ملتا ہے وہ مادی علم ہوتا ہے، وہ سائنسی علم ہوتا ہے، وہ دنیا کا علم ہوتا ہے جس کے لیے قلم کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن یاد کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے قلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے قلم پکڑنا نہیں جانتے، یہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں. تو علم قلم جس کو کہا گیا اس سے مراد مادی اور سائنسی علم تھا. تو قرآن کا علم انسان سے افضل ہے، اس کا تذکرہ پہلے کیا. اور انسان سائنسی علم سے زیادہ اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ نے انسان کا تذکرہ پہلے کیا، علامہ بالقلم کا تذکرہ بعد میں کیا. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کل کے درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی ولیمن خوف مقام رب ہی جنتان، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو اللہ دو جنتیں عطا فرمائیں گے. دو جنتوں کا کیا مطلب؟ کہ جنت میں دو محل عطا فرمائیں گے، جیسے لوگوں کا ایک گھر اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک ایبٹ آباد میں ہوتا ہے، ایک کراچی میں ہوتا ہے، ایک فیصل آباد میں ہوتا ہے، ایک پاکستان میں ہوتا ہے، ایک دبئی میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے. لوگوں کے دو دو گھر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے جو مقربین بندے ہیں ان کو بھی دو جنتیں عطا فرمائیں گے، یا دو جنتوں میں دو گھر عطا فرمائیں گے. اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، جنتان کا مطلب یہ ہے جنت الدنیا و جنت الآخرہ. آخرت میں تو اللہ اس بندے کو جنت دیں گے ہی صحیح، اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے. دنیا کی زندگی بھی ایسی ہوگی کہ اس کو جنت کا لطف اور مزہ آئے گا. اور واقعی ہمارے بعض بزرگوں کو اللہ نے ایسی زندگی دی کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو جنت کا مزہ آ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ پریشانی نہیں آتی، پریشانیاں آتی ہیں، مگر پریشانیاں ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرتی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ شیشے کا بنا ہوا ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، اور بندہ ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھا ہے اور مزے لے رہا ہے، وہ شیشے کے باہر دیکھتا ہے کہ طوفان جھکڑ ہے، درخت گر رہے ہیں، چیزیں ادھر سے ادھر اڑ کے جا رہی ہیں، اور مٹی ہے اور گرد ہے اور آندھی ہے، مگر یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس پر اس کا کوئی اثر نہیں. کیوں؟ کہ آندھی باہر ہے، اس تک آندھی کی اپروچ نہیں ہے. یہی اللہ والوں کا مثال ہوتی ہے کہ زندگی کی پریشانیاں ان کو آتی تو ہیں، لیکن وہ پریشانیاں ان کے ظاہر پر ہوتی ہیں، ان کے دل تک نہیں پہنچ پاتی. ان کا دل پریشان نہیں ہوتا، دل بالکل پرسکون ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں لگے ہوتے ہیں. چنانچہ ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا نا، اس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی، غزنہ کا رہنے والا تھا، اور ایک ہندوؤں کا بڑا بت تھا جس کا گرجا ان سے فتح نہیں ہو رہا تھا، سومناتھ کا قلعہ. جب بھی سلطان محمود اس پر چڑھائی کرتا تو سارے ہندو اکٹھے ہو کے مقابلے کے لیے آ جاتے اور مسلمانوں کو ہرا دیتے. 16 مرتبہ سلطان محمود نے حملہ کیا. اب آپ غور کریں، 16 مرتبہ اگر بندہ پکنک پہ جائے نا تو تنگ آ جاتا ہے، یار چھوڑو پکنک کی بات، اب تو پکنک پہ جانے کو دل ہی نہیں کرتا. اس نے 16 مرتبہ حملہ کیا اور 16 مرتبہ اس کو شکست ہوئی، اور 17ویں مرتبہ اس نے پھر حملہ کرنے کی نیت کر لی. تو کسی نے اسے کہا کہ میاں، جب تک کسی اللہ والا سے دعا نہیں کرواؤ گے نا تمہارا کام پورا نہیں ہونا. اس نے پوچھا جی کون ہے کوئی اللہ والا؟ تو بتایا گیا کہ اول خرقانی اللہ والے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. چنانچہ سلطان محمود غزنوی ان کے پاس آیا. جب آیا تو وہ دن جو تھا نا خانقاہ میں، انہوں نے صفائی کا دن منایا ہوا تھا، اس وقت سارے خانقاہ کی صفائی ہو رہی تھی، جھاڑو دیا جا رہا تھا، اور حضرت نے خود بھی نہانا تھا، غسل کرنا تھا، اور صفائی پورے جسم کے بالوں کی کرنی تھی، تو آپ کے سر میں نا لمبے بال تھے، تو گرمی کی وجہ سے نا خارش ہوتی ہے سر کے بالوں میں اگر لمبے بال ہوں، تو حضرت کو خارش ہو رہی تھی، تو آپ نے ایک شاگرد کو کہا بھئی میرے ذرا سر میں دیکھو کہیں جوئیں تو نہیں ہیں، تو آپ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور شاگرد جو تھا وہ بال دیکھ رہا تھا کہ کہیں جوئیں تو نہیں ہیں، اتنے میں بادشاہ سلامت پہنچ کے کہ بغیر اطلاع کے، اب جو صفائی کرنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت آ گئے، تو وہ بھاگا ہوا ایک بندہ آیا اور آ کے بتانے چاہتا تھا کہ جی بادشاہ سلامت آ گئے، تو حضرت تو نیچے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کے کہا حضرت حضرت، جب اس نے زور سے کہا نا حضرت حضرت، تو حضرت نے سر اٹھایا، بھی کیا بات ہے حضرت، وہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں، کہنے لگے ہو میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں تیرے ہاتھ آ گئی، بادشاہ سلامت کے آنے پر ان کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا تھا، کہنے لگے ہو میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں تیرے سر میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، پھر حضرت خیر متوجہ ہوئے تو بادشاہ سلامت آئے، ان کو اٹھ کے سلام کیا، بٹھایا، تھوڑی دیر بات چیت کی، اس نے کہا جی کہ میں نے سومنات پہ حملہ کرنا ہے تو مجھے آپ دعا دیں، تو حضرت کے پاس اپنا کرتا پڑا ہوا تھا، حضرت نے کرتا دے دیا اور فرمایا کہ جب مشکل وقت تمہارے اوپر ہو نا تو اس وقت میں تم دعا کرنا کہ یا اللہ اس کرتے والے کا اگر کوئی مقام ہے تیری نظر میں تو اس کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، اللہ تیرا کام کر دیں گے. سلطان محمود واپس چلا گیا. اب کافی عرصے کے بعد سلطان محمود نے سومنات پہ پھر حملہ کیا، کافر پھر زیادہ تھے، مسلمانوں کی ہمتیں کم ہونے لگیں، یہ پیچھے پسپا ہونے لگے، پیچھے ہٹنے لگے، تو سلطان محمود کو خیال آیا کہ مجھے ایک اللہ والے نے اپنا کرتا دیا تھا اور کہا مشکل وقت ہو تو دعا کرنا، چنانچہ سلطان محمود نے وہ کرتا اپنے سامنے رکھ لیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے ایک ولی نے مجھے کرتا دیا تھا، اس ولی کا اگر تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو اللہ تو مجھے سومنات کا فاتح بنا دے. اللہ نے دعا قبول کر لی اور جنگ کا نقشہ بدلا اور بالآخر ستویں مرتبہ سلطان محمود سومنات کے قلعے کا فاتح بن گیا. اب سلطان محمود دل میں بڑا خوش تھا، اس میں بت پڑے ہوئے تھے، ہندوؤں نے کہا کہ جناب ہم سونے کے بدلے یہ بت تول کے لے لیتے ہیں، تم ان کو توڑا نہیں ہمیں واپس کر دو. سلطان محمود نے کہا نہیں، میں اگر ان کو سونے کے بدلے دوں گا نا تو لوگ مجھے بت فروش کہا کریں گے، میں تو بت شکن ہوں، میں تو بت کو توڑنے والا ہوں، میں فروش کرنے والا نہیں ہوں. چنانچہ سلطان محمود نے حکم دیا کہ بتوں کو توڑ دیا جائے. اللہ کی شان کے جب بتوں کو توڑا گیا تو پتہ چلا کہ اندر سے وہ ہولو تھے اور ان کے اندر ڈائمنڈ بھرے ہوئے تھے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھے، تو اللہ نے بت تڑوا بھی دیے اور نفع بھی کئی گنا زیادہ دے دیا. سلطان محمود کے دل میں خیال آیا کہ جس بزرگ نے کرتا دیا تھا میں جا کے ان کا شکریہ تو ادا کروں. چنانچہ سلطان محمود آیا اور اس نے آ کے حضرت کا بڑا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے کرتے کے صدقے میں نے دعا کی، وسیلے سے دعا کی اور اللہ نے مجھے فتح عطا فرما دی. تو جب اس نے یہ بتایا تو اول ہرکانی رام نے پوچھا سلطان محمود مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے دعا کیا کی تھی؟ حضرت میں نے دعا کی تھی اگر اس کرتے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو مجھے سومنات کا فاتح بنا دے. حضرت نے فرمایا سلطان محمود تو نے بہت کم قیمت لگائی، اگر تو یہ دعا مانگتا نا اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے. تو ان اللہ والوں کا اللہ کے ہاں وہ مقام ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا فاتح بھی بن جاتے. چنانچہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی فوت ہو گیا، اس کو کافی عرصے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا سلطان محمود کیا بنا؟ سلطان محمود نے جواب دیا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اس نے کہا اللہ نے مغفرت فرما دی؟ اس نے کہا ہاں، میں ایک مرتبہ بلوچ خرقانی کو ملنے کے لیے گیا تھا اور وہاں لوگ جھاڑو دے رہے تھے اور مٹی اڑ رہی تھی. میں بادشاہ تھا, میں نے مٹی سے کراہت کرنے کی بجائے مٹی کو اپنے ہاتھ پر ملا اور اپنے چہرے پہ مل لیا. یہ اللہ والوں کی جگہ کی مٹی ہے, اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا. تو نے جس چہرے پر اللہ والوں کی اٹھی ہوئی گرد کو ملا ہے, میں اس چہرے کو جہنم میں جلانا پسند نہیں کرتا, چل میں نے تجھے جنت عطا فرما دی. تو ولی من خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ کہ جنت میں دو محل ملیں گے, اور دوسرا معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو جنت اس کو دیں گے ہی صحیح, دنیا کی زندگی کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیں گے, اطمینان دیں گے, سکون دیں گے. ظاہری پریشانیاں ہوں گی مگر اس کا دل پرسکون ہوگا, دل پریشان نہیں ہوگا. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف, دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ کشتی بھنور میں ہے, وہ کشتی بھنور میں نہیں ہوتی, وہ تو طوفان اللہ والوں کا طواف کر رہا ہوتا ہے, وہ پرسکون ہوتے ہیں اس حال میں بھی. تو دنیا کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. پھر ایسے لوگوں کو یہ جو مقربین ہیں اللہ کون سی جنت عطا فرمائیں گے, کل ہم نے اس کا بیان پڑھا تھا, آج آخری بیان ہے, اور یہ ہے ان لوگوں کا جو مقرب تو نہیں تھے لیکن بہرحال جنت میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جنتان, اور ان دو جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدہامتان, بہت گہرے سبز باغ, یعنی یہ جو جنتیں ہوں گی نا ان کے جو درخت ہوں گے وہ بہت سبز گہرے ہوں گے اور خوبصورت باغ ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فیہما عینان نداختان, ان میں دو چشمے ہوں گے جو ابلتے ہوئے ہوں گے. ابلتے ہوئے چشمے آپ جانتے ہیں, آج کل تو سپرنگ نیچے لگے ہوتے ہیں پمپ کے ساتھ اور ان میں سے پانی جو ہے فوارے کی طرح اوپر جا رہا ہوتا ہے. یہ عینان نداختان ہے, پھر اللہ فرماتے ہیں فیہما فاکہۃ و نخل و رمان, ان کے لیے اس میں میوہ ہوگا اور کھجوریں ہوں گی اور کھانے کے لیے انار ہوں گے. فبئی آلائی ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان, اس میں عورتیں ہوں گی جو اچھے اخلاق والی ہوں گی اور بہت خوبصورت ہوں گی. خیرات کا مطلب اچھے اخلاق والی اور حسان کا مطلب حسن والی. فبئی آلائی ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حورم مقصورات فی الخیام, یہ حوریں ہوں گی جو بند ہوں گی خیموں کے اندر ایمان والوں کے لیے, مقید ہوں گی, جیسے عورتیں گھروں میں مقید رہتی ہیں مردوں کے لیے, اسی طرح یہ حوریں ہوں گی جو خیموں میں مقید رہیں گی جنتیوں کے لیے. فبئی آلائی ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لم یتمثن انس قبلہم ولا جان, ان کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے, یعنی جو جن حوریں ہوں گی ان کو کسی جن مرد نے نہیں چھوا ہوگا, جو انسان عورتیں ہوں گی ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. فبئی آلائی ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. متقین علی رفرف خضر و عبقری حسان, یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے جگہوں کے اوپر جو سبز ہوں گی اور قیمتی قالین ہوں گے. فبئی علی ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام, برکت والا ہے نام تیرے رب کا جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دعا مانگے اور اللہ کو پکارے یا ذل جلال والاکرام, تو ان الفاظ کو سن کے اللہ کو پیار آتا ہے اور اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں. لہذا دعا مانگتے ہوئے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ دعا مانگنی چاہیے. اب یہاں پر سورت تو مکمل ہو گئی لیکن اس سورت میں ایک دو باتیں اہم ہیں. دو جنتوں کا تذکرہ ہے, ایک جنت ہے سابقین کی مقربین کی اور ایک جنت ہے ہر جنتی کی جو بھی جنت میں داخل ہو گیا. میں آپ ہم گنہگار بندے بھی جنت میں جائیں گے تو ایک جنت تو ہمیں بھی مل جائے گی مگر وہ ذرا نیچے درجے کی جنت ہوگی. جو اللہ کے دوست ہیں اولیاء ہیں ان کے لیے جنت بہت بلند درجے کی جنت ہوگی. شروع میں میں سمجھتا تھا کہ جہاز میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے فرسٹ کلاس اور ایک ہوتی ہے اکانومی کلاس. پھر بعد میں پتہ چلا کہ بیرون ملک میں فرسٹ کلاس کم ہوتی ہے بزنس کلاس بڑی ہوتی ہے. تو بزنس کلاس اور اکانومی کلاس پوری دنیا کا یہی دستور ہے. ایک مرتبہ میں ریاض سے دبئی کے لیے چلا تو میں نے جہاز کا عجیب حال دیکھا, نیا جہاز تھا ایمریٹ کا. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں یا تو فرسٹ کلاس ہوتی ہے یا بزنس کلاس ہوتی ہے, اکانومی ہوتی نہیں. میں نے پوچھا بندے سے کہ کیوں نہیں ہوتی, اس نے کہا جی غریب اس جہاز میں سفر کرتے ہی نہیں. یہ چونکہ سعودی عرب سے دبئی جاتا ہے تو شہزادے اور امیر لوگ سفر کرتے ہیں, اس لیے اکانومی کلاس اس میں بنائی نہیں گئی. تنخواہ اس کی بہت جو ہے نا کاسٹ ہے, امیر بندہ ہی اس میں بیٹھ سکتا ہے. تو فرسٹ کلاس تھی اور بزنس کلاس تھی. اس دن مجھے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دو طرح کی جنتیں بنائی ہیں, ایک جنت ہے فرسٹ کلاس جنت جو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے بنائی ہے اور ایک ہے بزنس کلاس جنت جو اللہ نے میرے آپ جیسے گنہگاروں کے لیے بنائی ہوئی ہے. مگر ان دونوں جنتوں میں فرق کیا ہوگا, یہ ہے انٹرسٹنگ چیز سمجھنے والی. ایک جنت ہے جس کا تذکرہ کل ہم نے پڑھا اور ایک جنت کا تذکرہ ہم نے پڑھا, اب آج ان کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں. پہلی بات کہ اللہ دونوں کے مضمون کو اسی آیت سے شروع کرتے ہیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ادھر فرماتے ہیں زواتا افنان, درخت ہوں گے جو بہت کثیر شاخوں والے ہوں گے, اور ادھر فرمایا مدہامتان کہ بہت گہرے رنگ کے سب درخت ہوں گے. تو گہرے رنگ کے سب درخت بھی اچھی بات ہے مگر اس سے زیادہ اونچی بات یہ ہے کہ زیادہ شاخوں والے زیادہ پھولوں والے زیادہ پھلوں سے بھرے ہوئے وہ درخت ہوں گے. تو ادھر زواتا افنان کہا, پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر جو اللہ کے مقرب بندوں کی جنت تھی فرسٹ کلاس جنت, اس کے بارے میں فرمایا فیہما عینان تجریان, اس میں دو چشمے ہوں گے جو چلتے ہوں گے. جیسے لوگ نا نہر کے کنارے گھر بنانا پسند کرتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ یہ ایسی جنت ہوگی جس کے اندر سے دو نہریں گزرتی ہوں گی, چشمے گزر رہے ہوں گے چل رہے ہوں گے. یہ فوار دینے والے چشمے نہیں ہیں, یہ چلنے والے ہیں اور یہ زیادہ اچھے ہیں چونکہ ان میں جنتی نہا بھی سکے گا, یہ سوئمنگ پول کا بھی کام دیا کریں گے. تو عینان تجریان افضل ہے بنسبت عینان ندا ختان سے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر فرمایا فیہما من کل فاکہۃٍ زوجان, کہ اس میں ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی. ہم نے پڑھا تھا جیسے کھجور کچی بھی کھائی جاتی ہے پکی بھی کھائی جاتی ہے, تو ہر میوے کی دو قسمیں ہوں گی. اب ایک قسم جو ہے وہ ہو سکتا ہے کچی ہو اور ایک قسم پکی ہو, یا ہو سکتا ہے ایک قسم عام ہو اور ایک قسم خاص ہو, کوئی ایسا فلیور جو اللہ کو معلوم ہے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مگر دو طرح کے میوے ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہی درخت سے دو جنتی پھل توڑیں گے, اس کو مزہ اور آئے گا اس کو مزہ اور آئے گا. جس کا درجہ کم ہوگا اس کو تھوڑا مزہ آئے گا اور جس کا مزہ زیادہ ہوگا اس کو زیادہ مزہ آئے گا. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام ایک ہی درخت کے پھل کھائیں گے لیکن اما عائشہ صدیقہ کو مزہ کم آئے گا اور نبی علیہ السلام کو پھل کا مزہ اور لطف سے جدا آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں فاقیہ کی دو قسمیں ہوں گی. اب وہ کیا کیا ان کی کوالٹیز ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں نا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں متقین علی فرش بطائنہا من استبرق وجن الجنتین دان, کہ متقی اپنے بستروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے جن کا استر ریشم کا ہوگا اور پھل ان کے قریب ہوں گے. تو جو اللہ کے مقرب بندوں کی جنت تھی نا وہاں نشانی یہ بتائی کہ بیٹھے ہوں گے اور پھل کھا رہے ہوں گے, تو ایسے لگتا ہے جیسے بیٹھنا کوئی بڑا مزے کی چیز ہوگی. جبکہ دوسری جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں کا تذکرہ کیا, فیہن خیرات حسان, ان میں ہوں گی اچھے اخلاق والی خوبصورت ان کی بیویاں. تو جو بزنس کلاس تھی اس کے لیے تو عورتوں کا تذکرہ کیا کہ ان کی بیویاں ہوں گی خوبصورت ہوں گی, اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اور لطف اندوز ہوں گے. اور جو اللہ کے مقرب بندوں کی جنت تھی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب یہ بیٹھنا تو کوئی لذت والی چیز نہیں, عام بندہ تو یہی سمجھتا ہے, مگر سچ یہ ہے کہ یہ بیٹھنا لذت والی چیز ہوگی. کیوں؟ کہ یہ یہاں دنیا میں بیٹھ کے جس طرح مراقبہ کیا کرتے تھے, جنت میں یہ جنتی بیٹھ کے اپنے اللہ کا مشاہدہ کیا کریں گے, اس لیے بیٹھنا ان کے لیے بہت نعمت ہوگی. بس یہ بیٹھے رہیں گے محبوب کا دیدار کرتے رہیں گے. ان کی جنت میں سب سے بڑی تمنا یہی ہوگی, ہم اللہ کا دیدار کرتے رہے, ہمیں انٹرپٹ کوئی نہ کرے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اندھا ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں یہ نعمت دیں گے کہ وہ بغیر آنکھ چھپ کے اللہ کا دیدار کرے گا. اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے کسی غیر پر نظر نہیں اٹھائی تھی, اب تمہیں میں یہ نعمت دیتا ہوں تو بغیر انٹرپشن کے میرے دیدار کر سکے گا. تو جو اللہ والے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مراقبے کیے ہوں گے, گھنٹوں اللہ کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے, اللہ ان کو جنتوں میں بیٹھنے کی آرام دہ جگہ بنا کے دیں گے اور فرمائیں گے تم اپنے تکیوں کے اوپر بیٹھ جاؤ, اور بیٹھ کے اب تمہیں مراقبہ نہیں کرنا, اب تو مشاہدے کا وقت ہے, تم بیٹھ کے اپنے اللہ کے جمال کا دیدار کرتے رہو. تب یہ خوش ہوں گے کہ دنیا میں ہم نے جو لمبے لمبے مراقبے کیے آج اس کے بدلے ہمیں اتنا بڑا مشاہدہ نصیب ہو گیا, یہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل اور کرم ہے. اور یہ اللہ والے جو ہیں ان کو یہ مشاہدہ زیادہ مطلوب ہوگا بنسبت اپنی بیویوں کے, اس لیے اللہ نے ان کا بیویوں کا تذکرہ نہیں کیا, ان کو مشاہدے کا تذکرہ پہلے کیا. متقین علی فرش بطائن من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب ہر وقت تو بندہ مشاہدہ نہیں کر سکتا, دل چاہتے ہیں کہ ذرا گھر والوں سے بھی بات کرے, تو اللہ نے اس کے بعد پھر ان کی بات فرمائی, فیہن قاصرات الطرف, ان میں نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی, اس سے مراد مومنہ عورتیں ہیں. تو اللہ والوں کے لیے مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا اس لیے کہ وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی, اور ہر مومن عورت کی خادمہ ایک حور عین ہوگی, اور اس حور عین کی آگے 70,000 حوریں اس کی خادمائیں ہوں گی. تو مومنہ عورت کا تو مقام ہی کچھ اور ہوگا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مومنہ عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہاں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جنت کی حوریں ان کے حسن کو دیکھ کے تعجب کیا کریں گی کہ یہ عورتیں کتنی زیادہ حسین ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اللہ ان کو یہ حسن کیوں عطا فرمائے گا؟ تو نبی صاحب نے فرمایا, بتاؤ کیا وہ نماز نہیں پڑھتی, روزہ نہیں رکھتی؟ اگر وہ دنیا میں نماز پڑھتی ہیں, روزہ رکھتی ہیں اور پردے کی مشقت برداشت کرتی ہیں, اس کے بدلے اللہ انہیں جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسن عطا فرمائیں گے اور حوروں کی وہ مالکہ بن جائیں گی. اب نوجوان لڑکے جو حوروں کا تذکرہ سن کے بڑے خوش پھرتے ہیں, وہ سمجھ لیں کہ حوریں تو جنت کی ماسیاں ہیں, وہ بہت اعلیٰ ہیں, بڑا درجہ ہے ان کا, وہ کستوری سے بنی ہوئی ہیں, ہم خاکی ہیں, مٹی کے بنے ہوئے ہیں, وہ کستوری کی بنی ہوئی ہوں گی, اتنا اونچا درجہ کہ اگر کوئی حور مردے سے بات کر لے تو مردہ زندہ ہو جائے, اگر ایک انگلی آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کوئی ہور سمندر کے اندر تھوک ڈال دے پورے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اتنی خوبصورت ہور جنت کی خادمہ ہوگی، ان 70,000 ہوروں کی جو ملکہ ہوگی اس کو حور عین کہیں گے، موٹی آنکھوں والی حوریں، اور وہ حور عین وہ ہر مومنہ عورت کو خدمت کے لیے عطا کی جائے گی. اب آپ بتائیں کہ جنت کا جو مالک ہوگا اس کو اپنی بیوی زیادہ پسند آئے گی یا وہ حوروں کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہوگا؟ تو ان مومنوں کے لیے اللہ نے ان کی بیویوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہوگا، اتنا خوبصورت بنا دیا ہوگا کہ ان بیویوں کے سامنے حوریں بھی ترس رہی ہوں گی کہ کاش ہمیں یہ حسن عطا کر دیا جاتا. اس لیے ایمان والے جو ہیں وہاں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ خوشی کا وقت گزاریں گے. اللہ فرماتے ہیں کانہن الیاقوت والمرجان، ان کی بیویاں اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے کہ کوئی یاقوت ہوتا ہے یا مرجان ہوتا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فبأی آلاء ربکما تکذبان. دونوں جنتوں کے تذکروں میں اللہ نے 8 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان اس میں ذکر کیا ہے، اور 8 مرتبہ دوسری جنت کے ذکر میں کیا ہے. 8 اور 8 16 تو یہ بن گئے، اور باقی 15 رہ گئے. تو ان 15 میں 8 جو ہیں وہ صفات ثبوتیہ کے دوران اللہ نے ذکر کیے، اور 7 جو ہیں وہ جہنم کا تذکرہ کرنے والوں کے لیے ذکر کیے. تو 31 مرتبہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس کی ترتیب بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے. اب آپ حضرات باقی سال اپنے گھروں میں جا کے قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھیں، تفسیر بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب کریں، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنی قلبی محبت کو بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی جو علوم معارف ہیں وہ سب عطا فرمائے، اور اس کی سچی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے، سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیجئے. ہم نہیں جانتے آج رمضان مبارک کا آخری رات ہے یا ایک دو راتیں اور بھی آئیں گی. ختم قرآن کی رات ہے، قبولیت دعا کی رات ہے. سچے دل کے ساتھ تو غائب ہو جائیے، پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو غائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں عمل ہے دس پندرہ منٹ صبح دس منٹ شام مراقبہ کرنا. انشاءاللہ ان اعمال کو کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں بڑھے گی اور خود آپ اللہ کی محبت کی حرارت کو محسوس کریں گے. ہم تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے پھر اس کے بعد دعا مانگیں گے. سب حضرات متوجہ ہو جائیے, آنکھوں کو بند کر لیجئے اور خوب اللہ سے دعائیں کیجئے. آج ختم قرآن کی رات بھی ہے اور 29 رات ویسے بھی قبولیت کی رات ہوتی ہے.
اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے, اپنے کسی عمل پہ سہارا سوال وہ دیتا بھی ہے جواب, سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب, غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے, توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی, ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی, رحمت رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے, رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. اس کے سوا جھکائے کبھی بشر جبھی, اس کے سوا جھکائے کبھی بشر جبھی, یہ بات یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے, یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے. غافل سارا حوث نے جہان کی، غافل کیا ہے سا حوث نے جہان کی، جو سا نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نگر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا آقا نگر کہاں یہ ہمارا نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ایسا ہے کون عالم فانی میں فتیح، ایسا ہے کون عالم فانی میں فقیر، جو زندگی کے کھیل میں ہارا نہیں ہے، جو زندگی کے کھیل میں ہارا نہیں ہے، اپنے اپنے کسی عمل پہ سہارا نہیں ہے، توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے.
سبحان ربی العلی بہا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم, ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ, ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما, روحانی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار عالم, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما. اے اللہ, ختم قرآن کو قبول فرما. اے اللہ, جنہوں نے خود میں قرآن کیا, جنہوں نے پڑھا, ان کے پڑھنے کو قبول فرما, اور جنہوں نے تراویح میں سنا, ان کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ, اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لسائیں میں فرحتان, روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں, ایک جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت خوشی ہوتی ہے, اور دوسری جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا, اس دن اس کا دل خوش کر دیا جائے گا. اے اللہ, ہمیں یہ دونوں خوشیاں عطا فرما دیجیے. اے اللہ, ویسے بھی رمضان شریف مکمل ہونے کا وقت قریب ہے. اے اللہ, ہمیں ایک خوشی تو عید کی عطا فرما دیجیے, اور دوسری خوشی قیامت کے دن عطا فرما دیجیے. اللہ, ہم پر رحمت کی نظر فرما. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وآخر وعدکم من النار, رمضان کا آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہوگا. اے اللہ, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, یہ ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, اے اللہ, سب کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ, ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی. اللہ, ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی, قیامت کا دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت ہوگی. اللہ, ہم پر مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ, ہم سے تو دو کلو کا بوجھ سر پہ اٹھایا نہیں جاتا, قیامت کے دن یہ گناہوں کا ٹنوں کا بوجھ ہم سر پہ کیسے اٹھائیں گے. اللہ, ہم پر رحمت فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. اے اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں, اے اللہ, ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما, ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ, بیماروں کو شفا عطا فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. دور قریب سے بہت سارے لوگ آئے ہیں اس امید پر کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اے اللہ, مہربانی فرما دیجئے, دعائیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ, اس مجمع میں سفید بالوں والے بھی ہیں جو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے. اے اللہ, آپ آج ان کے اوپر ترس کھا لیجئے, ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے, اور اے اللہ, ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ, اس مجمع میں نوجوان بھی ہیں جو آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ, آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے. اے اللہ, ان نوجوانوں کو اگر آپ نے معاف نہ کیا تو شیطان بہکائے گا, نفس بھٹکائے گا, جوانیاں ضائع ہو جائیں گی. ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اللہ, نیکی کے اوپر جما دیجئے, نیکی کا شوق عطا فرما, دین کی محبت عطا فرما, اور اے اللہ, ہمیں نیکیوں والی زندگی نصیب فرما, تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ, اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اے اللہ, ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں,
پروردگار عالم ان معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لٹا اور ان کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے بھی ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، مہربانی فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، پروردگار عالم آپ بھی ہمیں انکار نہ فرمائیے، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، جو ہمارے حاجات ہیں ان کو پورا کر دیجئے اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے تو اپنی ضرورتوں کے بقدر مانگا، آپ ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما دیجئے، رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ نے جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو انہیں فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا، کہ تم جاؤ اور دونوں فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ اہلا وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں مسجد میں موجود ہیں یہ سب سبحان ربی الاعلی کی روزانہ سجدے میں سر ڈال کے گواہیاں دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما لیجئے، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما لیجئے، رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اعتکاف میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جب گھروں سے چلے تھے ان کے بیوی بچوں نے انہیں کہا تھا ہمارے لیے بھی دعائیں کرنا، ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھی بخشوا کے آنا۔ اے اللہ بہت امیدیں لے کے آئے تھے، اے اللہ اب تو رمضان کا ایک آدھ دن باقی ہے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، جو مانگنے آئے تھے وہ عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم تو آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، یہ معتکفین 10 دن رات گزر گئے آپ کے در کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، آپ تو دنیا کے سخیوں سے زیادہ بڑے سخی ہیں، مہربانی کی ایک نظر فرما دیجئے، سب کی مرادیں پوری کر دیجئے، جو دل میں مرادیں لے کے آئے تھے اللہ ان کو پورا کر کے بھیج دیجئے، رحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیکاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ جو نوجوان ہیں ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما، اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی تھی، اور جبریل علیہ السلام نے بد دعا یہ مانگی تھی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، میرے مولا عمل تو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، اوپر سے اگر یہ بد دعا لگ گئی تو کیا بنے گا، اور اس پر آپ کے محبوب نے آمین کہہ دیا تھا، میرے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ دل چاہتا ہے ساری رات یہاں بیٹھے رہے، آپ کے سامنے روتے گڑگڑاتے رہے، معافیاں مانگتے رہے اور آپ کو منا کے اٹھے، مگر اے اللہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، چند منٹ میں تھک جاتے ہیں، اے اللہ تو خود ہی مہربانی فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کے لیے تو رمضان کے بعد عید کا دن ہوگا، اور جن کی آپ نے مغفرت نہ کی اللہ ان کے لیے تو وعید کا دن ہوگا، اللہ ہمیں وعید کے دن سے بچا دیجئے اور عید کا دن بنا دیجئے، اللہ عید کا دن خوشیوں کا دن بنا دیجئے، رحمت فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ میں اخلاق حمیدہ عطا فرما، اے اللہ میں نبی اسلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، یہ ملک بحرانوں کا شکار ہے، بحرانوں سے نجات عطا فرما، اس ہمارے ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وقت کے حکام کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، جو پاکستان کا دشمن ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ابھی آج مجھے خبر ملی ہے کہ پاکستان پی آئی اے کا ایک طیارہ کراچی میں تباہ ہو گیا ہے، اے اللہ جتنے لوگ بھی تھے سب کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما، اور جو ان کے پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ کرونا وائرس کی بیماری کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے مدارس اور مساجد کے دروازوں کو کھول دیجئے، ان کو پھر سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس پورے شہر پر رحمت نازل فرما، پورے رحم پر برکت نازل فرما، جتنے لوگ ہیں امیر ہیں غریب ہیں پڑھے لکھے ہیں ان پڑھ ہیں، اللہ مرد ہیں عورتیں ہیں سب کو اللہ اپنی رحمت سے وافر حصہ نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اعتکاف والوں کی ان دعاؤں کو پورے شہر کے حق میں قبول فرما، پورے ملک میں حق میں قبول فرما، بلکہ پوری امت کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما، میرے مولا ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ہماری پناہ گاہ نہیں، اے اللہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، نہ تیرے سوا کوئی در ہے نہ کوئی گھر ہے، اے اللہ ایک آپ ہی کا در ہے، اسی پہ بیٹھے مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے، مرادیں پوری کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر دیجئے، رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور ہمیں تقویٰ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے پیغام بھیجے ہیں، خط لکھے ہیں، فون کیے ہیں، اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، اور ان کو ان دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا، اے اللہ ہمارے ایک قریبی عالم علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے ہمارے مہربان بھی تھے، اے اللہ وہ وفات پا گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اے اللہ قریب کے دنوں میں ہمارے ایک بڑے ہی محترم شخصیت حضرت پالن پوری رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بخاری شریف کے استاد تھے وہ وفات پا گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور جو علماء مشائخ اس وقت دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما اور ان کی ہمتوں میں اضافہ فرما، اور اے اللہ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ، اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.